منگل 12 دسمبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام. فرانس کے صدر نے موسمیات اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے پیرس کانفرنس کے آغاز پر کرہ ارض کو عظیم تر بنانے کا اعلان کیا.
ٹرمپ کا جو سلوگن ہے میک امریکا گریٹ اگین کے خلاف جان بوجھ کر کے یہ سلوگن چنا ہوا ہے, میک آر پلانٹ گریٹ اگین.
ماحولیات کا تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. فرانس کے دارالحکومت پیرس میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہونے والے اجلاس میں ورلڈ بینک نے اعلان کیا ہے کہ وہ سن 2019 سے تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش اور انہیں نکالنے کے منصوبوں میں سرمایہ کاری ختم کر دے گا. احوال بتا رہی ہیں شمائلہ خان.
پیرس میں ون پلانٹ سمٹ کے نام سے ہونے والے اجلاس میں عالمی رہنما, کاروباری دنیا اور بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات شریک ہیں. اجلاس کا مقصد عالمی حدت میں اضافے کو روکنے کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی کوششوں کو تیز کرنا ہے. اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے فجی کے وزیر اعظم نے ممالک سے مالی معاونت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بات موسمیاتی تبدیلی کی ہو تو غریب اور امیر ممالک ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. اس سے قبل فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے کہا کہ پیرس معاہدے سے علیحدگی کا انتہائی قدم اٹھا کے امریکہ نے غلطی کی ہے, لیکن انہیں یقین ہے کہ وہ معاہدے میں واپس آ جائے گا.
پاکستان کی پارلیمان میں حزب مخالف کی جماعتوں نے فاٹا اصلاحات کا بل قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش نہ کرنے پر حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. حزب اختلاف کے رہنما سید خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ وہ حکومت کو لاکھوں افراد کے بنیادی حقوق غصب کرنے نہیں دیں گے.
پاکستان کے لیے اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو, دنیا ٹوٹ رہی ہے, ملک ٹوٹ رہے ہیں, کوئی انگلینڈ سے ٹوٹ رہا ہے, کوئی کہیں سے ٹوٹ رہا ہے, مگر پاکستان جڑ رہا ہے, پاکستان بڑھ رہا ہے, پاکستان وسیع ہو رہا ہے. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری حکومت ہی ان کے آگے روڑے اٹکا رہی ہے, ہماری حکومت ہی ان کے آگے کھڑی ہو گئی ہے.
دوسری جانب جماعت اسلامی کی قیادت میں قبائلی علاقوں سے فاٹا اصلاحات ریلی آج اسلام آباد پہنچی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے فاٹا اصلاحات ریلی کے اختتامی جلسے سے خطاب کیا اور کہا کہ ایف سی آر کا کالا قانون ختم کیا جائے اور فاٹا کے عوام کو حقوق دیے جائیں. سراج الحق نے حکومت کو فاٹا اصلاحات بل منظور کرنے کے لیے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے. پاکستان کے چیف جسٹس نے ہندوؤں کے مقدس مقامات میں سے ایک کٹاس راج میں رام شیوا اور ہنومان کی مورتیاں نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامیہ اس ضمن میں لاپرواہی کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے. ماجرا بتا رہی ہیں فرحت جاوید.
عدالت کا کہنا تھا کہ اس مندر میں پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ دنیا بھر سے ہندو برادری اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے آتی ہے, لیکن جب اس مندر میں مورتیاں نہیں ہوں گی تو وہ اقلیتی برادری کے بارے میں پاکستان سے کیا تاثر لے کر جائیں گے. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کٹاس راج کی حالت اظہار کے بارے میں از خود نوٹس کی سماعت کی. واضح رہے کہ چکوال میں سیمنٹ کی فیکٹریوں کی وجہ سے کٹاس راج میں موجود پانی کا تالاب خشک ہو چکا ہے. اس تالاب کو بھرنے کے لیے سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کو احکامات بھی جاری کیے ہیں.
فلسطینی ذرائع کے مطابق غزہ میں اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے فضائی حملوں میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. گزشتہ رات اسرائیل نے غزہ میں حماس کی چوکیوں پہ ٹینک سے گولے داغے اور فضائی حملے میں کئی راکٹ فائر کیے تھے. تاہم اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے ایسے کوئی حملے نہیں کیے. فلسطینیوں میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیے جانے پہ غم و غصہ پایا جاتا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کے امکانات کو ختم کر سکتا ہے. یہ بات انہوں نے ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کہی. ترک صدر نے امریکی صدر کے فیصلے پہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اب امریکہ کے ہاتھ خون میں رنگ گئے ہیں, جبکہ روس کے صدر نے پریس کانفرنس میں مزید کہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ روس اور ترکی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے اور امریکی سفارت خانہ وہاں منتقل کرنے کا فیصلہ مشرق وسطی میں امن کے قیام میں مددگار نہیں ہوگا, بلکہ یہ فیصلہ خطے کی پہلے سے پیچیدہ صورتحال میں مزید عدم استحکام پیدا کرے گا. اصل میں یہ امن عمل کو بالکل ہی ختم کر سکتا ہے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں شدید برف باری سے عام زندگی متاثر ہوئی ہے اور سرحدوں پر فوج کو جانی نقصان پہنچا ہے۔ وادی میں فوجی حکام کا کہنا ہے کہ تازہ برف باری کی وجہ سے 5 فوجی لاپتہ ہو گئے جنہیں تلاش کرنے کے لیے آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ گزشتہ برس بھی سرحدی سیکٹروں میں برفانی طوفانوں کی زد میں آ کر 20 سے زیادہ انڈین فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ جنوبی انڈیا کی ریاست تمل ناڈو میں ایک عدالت نے ان 6 افراد کو سزائے موت سنائی ہے جن پر الزام تھا کہ انہوں نے ایک نوجوان کو اس لیے مار مار کر ہلاک کر دیا تھا کیونکہ اس نے ایک اعلی ذات کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ یہ واقعہ سن 2016 میں پیش آیا تھا۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
انڈیا میں ایک عدالت نے ان 6 افراد کو سزائے موت سنائی ہے جنہوں نے اعلی ذات کی لڑکی سے شادی کرنے پر ایک نوجوان کو مار مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس خبر سے اس وقت لیڈ کر رہی ہے۔ صفحہ اول پہ یہ خبر موجود ہے۔ ہو سکے تو اس کی تفصیل پڑھیں، لیکن ہاں، خود سیربین میں بھی تو یہ رپورٹ شامل ہے، لیکن ذرا دیر بعد آئے گی۔ آئیے سیربین کا آغاز کریں پیرس میں منعقد عالمی ماحولیاتی کانفرنس سے۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ وہ سن 2019 سے تیل اور گیس کی تلاش اور اسے نکالنے کے منصوبوں کے لیے سرمایہ کاری بند کر دے گا۔ ورلڈ بینک کے صدر نے یہ اعلان فرانس کے شہر پیرس میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق ہونے والے اجلاس کے موقع پر کیا۔ اجلاس کا مقصد عالمی سطح پر گلوبل وارمنگ یا بڑھتی ہوئی عالمی حدت سے نمٹنے کی کوششیں نئے سرے سے بحال کرنا اور تیز کرنا ہے۔ اجلاس کے بارے میں ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ نازش ظفر نے تیار کی۔
آج پیرس میں ہونے والے ون پلانٹ سمٹ میں دنیا بھر سے 50 وزرائے اعظم اور سینئر وزراء کے علاوہ تجارت اور بینکنگ سے وابستہ اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اجلاس کا مقصد عالمی سطح پر گلوبل وارمنگ یا بڑھتی ہوئی عالمی حدت سے نمٹنے کی کوششیں نئے سرے سے تیز کرنا ہے۔ ورلڈ بینک کے صدر نے اجلاس کے موقع پر اعلان کیا ہے کہ ورلڈ بینک 2019 سے تیل اور گیس کی تلاش اور نکالنے کے منصوبوں کے لیے رقم فراہم کرنا بند کر دے گا۔
Today we're announcing that we are going to stop all upstream oil and gas operations.
آج ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم تیل اور گیس کی دریافت اور انہیں نکالنے کے تمام آپریشنز ختم کر رہے ہیں، اور ایسا آپریشن ہم صرف سخت ضرورت پڑنے پر غریب ترین ممالک میں کریں گے، اور ایسا ہم صرف اس لیے کریں گے کہ ترقی پذیر ممالک کو آمدن کا کوئی ذریعہ چاہیے، کسی نہ کسی قسم کی معاشی ترقی چاہیے۔
سمٹ کا افتتاح کرتے ہوئے فجی کے وزیراعظم نے ممالک سے مالی معاونت کی اپیل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بات موسمیاتی تبدیلی کی ہو تو غریب اور امیر ممالک ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ بہت سے شرکا نے خبردار کیا ہے کہ اگر 2015 کے پیرس معاہدے کے مطابق عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 2 ڈگری سے کم رکھنا ہے تو اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری درکار ہے۔ پیرس معاہدے میں تجویز دی گئی تھی کہ 2020 تک ہر سال 100 بلین ڈالر مختص کیے جائیں، جس کا بیشتر حصہ ترقی پذیر ممالک پر خرچ ہو تاکہ وہ ماحول دشمن ایندھن کا استعمال ترک کرنے کے قابل ہوں۔ صدر ٹرمپ کے معاہدے سے ہٹنے کے بعد اس تجویز پر عمل درآمد مشکل دکھائی دیتا ہے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون زور دے رہے ہیں کہ یہ مالی اہداف پورے کیے جائیں۔ اجلاس کے مقام کے باہر ماحولیات کے لیے سرگرم کارکن جمع ہوئے، جن کا کہنا تھا کہ تیل، گیس اور معدنیات کے لیے تمام سرمایہ کاری بند کی جائے۔ مارک وارڈز 90 شہروں کے نمائندوں پر مشتمل ماحول کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم C40 کے صدر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پروگرام کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ مستقبل میں کاروباری دنیا رقم کا استعمال کس طرح کرتی ہے۔
ہم یہاں اضافی رقم کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں درست انتخاب کی بات کر رہے ہیں کہ سرمایہ کاری کس طرح کی جاتی ہے۔ تو کوئلے کے پلانٹس میں خرچ کرنے کی بجائے قابل تجدید توانائی میں پیسہ لگایا جائے، نئی سڑکوں پر رقم خرچ کرنے کی بجائے سائیکل اور بسوں کے نظام میں خرچ کیا جائے۔
اجلاس سے قبل فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے ایک انٹرویو میں امید ظاہر کی کہ امریکہ 2015 کے پیرس معاہدے میں دوبارہ شامل ہو جائے گا۔ سی بی ایس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر میکرون نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ایک جارحانہ قدم اٹھا کر غلطی کی ہے۔
When you sign a treaty, you have to respect it. The US is a great government, is a great country. The US
جب آپ ایک معاہدے پر دستخط کرتے ہیں تو آپ کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ امریکہ ایک عظیم حکومت ہے، ایک عظیم ملک ہے۔ امریکہ نے خود پیرس معاہدے پر دستخط کیے تھے، اور یہ بڑی جارحیت کی بات ہے کہ آپ خود ہی اپنے تئیں میدان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں۔ ایسا نہیں ہوتا، معاف کیجیے گا، لیکن یہ تاریخ کے سامنے ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے دوست ڈونلڈ ٹرمپ آنے والے مہینوں میں یا سالوں میں اپنا ذہن ضرور تبدیل کر لیں گے۔
لیکن صدر میکرون نے یہ بھی کہا کہ وہ صدر ٹرمپ کے اس مطالبے سے بھی اتفاق نہیں کریں گے کہ امریکہ کی شرائط پر بات چیت کی جائے۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ آپ کے لیے نازش ظفر نے تیار کی تھی۔ میں نے ماحولیات سے متعلق پیرس میں منعقد کانفرنس کے بارے میں پیرس میں مقیم بھارتی صحافی وائجو نراونے سے بھی بات کی، اور اس کانفرنس کا مقصد اور ایجنڈا پہلے جاننا چاہا۔
اس کا ایجنڈا ہے کہ پیرس کانفرنس کے 2 سال بعد جو COP21 کی جو کانفرنس ہوئی تھی 2015 دسمبر میں، اس کو کسی طرح سے ری افرم کر کے اس کے گولز اور آبجیکٹیوز جو تھے ان کو ری سیٹ کرنا۔ تو اس وقت کافی سارے لیڈرز آئے ہوئے ہیں فرانس میں۔ پریزیڈنٹ میکرون بہت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کی فورن پالیسی کا ایک اسٹیج سیٹنگ بن جائے، ان کی فورن پالیسی پہ لوگوں کی نظر آ جائے، تو وہ خود اس میں انیشیٹو لے رہے ہیں۔
ٹھیک ہے،
اور انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جان بوجھ کر کے نہیں بلایا۔ اس کانفرنس کا سلوگن ہے میک آر پلانٹ گریٹ اگین،
میک آر پلانٹ گریٹ اگین،
گریٹ اگین۔
ٹھیک ہے،
وہ جو مسٹر ٹرمپ کا جو سلوگن ہے میک امریکہ گریٹ اگین، اس کے خلاف جان بوجھ کر کے یہ سلوگن چنا ہوا ہے۔
ٹھیک ہے، تو اس میں وائجو اور دنیا کے کون کون سے بڑے لیڈر یا عالمی رہنماؤں کی شرکت کے امکانات ہیں؟
کافی آئے ہیں، لیکن ایک بہت مہتوپورن لیڈر ہیں جو نہیں آئے ہیں، وہ ہے جرمنی کی اینگلا میرکل، اور ان کے خلاف کافی کرٹیسزم آئی ہے کہ کیوں آپ کلائمیٹ چینج کے ٹاکس کے لیے نہیں جا رہے ہو۔ اس لیے چھوٹے موٹے لیڈرز آئے ہوئے، جیسے فیجی کے لیڈر آئے ہوئے، لیکن جاپان کا پرائم منسٹر نہیں آئے، کافی لوگوں نے اپنے فورن منسٹرز کو بھیجا ہوا ہے۔ تو یہ تو مسٹر میکرون، فرانس کے پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون کا شو ہو گیا ہے، لیکن بہت سارے بڑے بینکرز، انویسٹمنٹ کے لوگ اور بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے گرو جیسے ایلون مسک ہے، جو اسپیس ایکس کے پریزیڈنٹ ہے، جو الیکٹرک کار بنا رہے، کا ٹیسلا کمپنی اب سب سے زیادہ بڑھیا کارز بنا رہی ہیں، وہ سب آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پیٹرول کو پیچھے چھوڑ کر کے نان فوسل فیول، مطلب نیچرل رینیوبل انرجی کی طرف جانا ہوگا، جیسے ونڈ انرجی، ہوا ہے، سولر ہے، اس ٹائپ کی انرجی پہ ہمیں کانسنٹریٹ کرنا ہے۔
ٹھیک ہے، لیکن وائجو، فرانسیسی پریزیڈنٹ میکرون نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پچھلی کانفرنس میں جو اہداف طے ہوئے تھے ان میں وہ واپس آ جائیں گے۔ صدر فرانس کے یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟
وہ تو کہہ رہے ہیں، مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹالا نہیں جا سکتا کہ اتنا کلائمیٹ چینج کا بڑا اثر ہو رہا ہے کہ امریکہ بھی اور ٹرمپ بھی کسی نہ کسی وقت اس نیگوشیٹنگ ٹیبل پر واپس آ جائیں گے، کیونکہ انہیں آنا ہی پڑے گا۔
اچھا، تو
کیونکہ کبھی نہ کبھی پوری دنیا دیکھ لے گی کہ کلائمیٹ چینج جو ہے، ہمارا ہوا پانی سب کچھ بدل رہا ہے، اتنا پولیوشن ہو رہا ہے کہ کبھی نہ کبھی امریکہ کو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ ایسی چیز ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا کو بہت زیادہ خطرہ ہے اور ہمیں اس کے بارے میں بات چیت کرنی ہی پڑے.
لیکن وائجو نراو نے مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد امریکہ کے پیرس معاہدے سے کیا اختلافات کیا ہیں, ڈفرنسز کیا ہیں؟
ایک تو ٹرمپ کہتے ہیں کہ ان کے جو بزنسز ہیں, امریکہ کے بزنسز جو ہیں, ان کے اوپر کسی بھی طرح کی کڑی یا ریگولیشن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر ہم اس کے اوپر ریگولیشن لگا دیتے ہیں, جیسے کہ آپ سمندر کے پاس 500 گز میں کوئی فیکٹری نہیں بنائیں گے, یا آپ جو فیکٹری بناتے ہو اس کا جو پولوشن ہوتا ہے وہ آپ ندیوں میں نہیں پھینکیں گے, اس کو پہلے ٹریٹ کرنا پڑے گا, اس کو سیف بنانا پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے امریکہ کے جو بزنسز ہیں وہ ان اکنامک ہو جائیں گے, ان میں پروڈکشن کی قیمت اتنی بڑھ جائے گی کہ ان کا پروفٹ کم ہو جائے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ امریکی بزنسز کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ان کا سلوگن میک امریکہ گریٹ اگین. اور میکرون کہہ رہے ہیں کہ سب کی دنیا ایک ہی ہے, تو آپ صرف امریکہ کو الگ کر کے نہیں آگے بڑھ سکتے ہو.
لیکن وائجو, اگر یہ اختلافات برقرار رہتے ہیں تو کیا پھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ پیرس معاہدے میں شامل سمجھے جائیں گے جیسا کہ فرانسیسی پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں؟
نہیں, اس وقت تو بالکل شامل نہیں ہے, اور وہ تو بڑے چڑچڑا کے ٹویٹ کرتے ہیں ہمیشہ کلائمیٹ چینج کے اوپر. انہوں نے, امریکہ نے تو اس کلائمیٹ چینج ٹریٹی کو ریٹیفائی نہیں کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں وہ ان ٹریٹی سے نکل جانا چاہتے ہیں. اس لیے میکرون ذرا ڈپلومیٹک طریقے سے ان کو جھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں گے, ان کا ایکچولی ہوپ ہے, ریئلسٹک نہیں ہے.
یہ تھیں پیرس سے بھارتی صحافی وائجو نراونے. ماحولیات پر نظر رکھنے والے فری لانس تجزیہ کار رفیع الحق سے بھی میں نے اسی موضوع پر بات کی. انہیں باور کرایا کہ 2 سال پہلے ماحولیات کے تحفظ یا انوائرمنٹ کے تحفظ کے لیے پیرس میں ایک معاہدہ ہوا تھا, آج پھر اسی پیرس میں اسی مقصد کے لیے پھر ایک کانفرنس ہو رہی ہے. پھر پوچھا کہ 2 برسوں میں کیا پیش رفت ہوئی سر؟
اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ترجیحات کا ہے. یہ جو سیاسی ترجیحات ہیں یہ موسمیاتی تغیرات پہ جو اثرات آ رہے ہیں اس میں یکجا ہونے میں جو سب سے بڑی معنی شکل سامنے آئی ہے وہ یہی آئی ہے. کچھ اقوام جو ہیں وہ شاید اس کو اپنی ترقی کے تناظر سے دیکھتے ہیں کہ جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی ترقی جو ہے وہ اس سے رک رہی ہے یا معنی ہے یا حارج ہے اس میں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک ون ون سچویشن ہے دونوں طرف سے. اگر وہ سسٹینیبل کنڈیشن میں رکھیں گے, یہ ترقی کس لیے ہو رہی ہے؟ یقیناً قریات کے لیے ہو رہی ہے, انسانوں کے لیے ہو رہی ہے, اپنی آبادی کے لیے ہو رہی ہے. اگر ہم ان کو اچھا ماحول, سانس لینے کی جگہ یا رہنے کی جگہ نہیں میسر کرا سکتے ہیں تو اس ترقی کا فائدہ کیا؟ تو ترقی اور دونوں طرف ایک حد بننے کی ضرورت ہے, اور اس میں جو ہے نا شاید ہمارے سیاستدان اور کچھ ٹیکنوکریٹس جو ہیں اس کو صحیح طریقے سے جو نا اسی نفس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے.
اچھا ذرا اس پر غور کریں رفیع الحق صاحب, کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس معاہدے پر اعتراضات کے بعد اور اس سے الگ ہونے کے اعلان کے بعد اس معاہدے کی حیثیت اہمیت رہ کیا جاتی ہے؟
یقیناً اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے, لیکن گزشتہ ایک دہائی میں یا آپ سمجھیں جو تبدیلیاں آئی ہیں اور اب اس کے اثرات جو ہیں ریاست متحدہ امریکہ میں بھی پائے جا رہے ہیں. دیکھیں کہ کیا طوفان نہیں آ رہے, یا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں شدید برفباری ہوئی تھی, نیو یارک میں ایئرپورٹ آپریشن بند ہو گئے تھے, تو اس کے اثرات جو ہیں وہ یقیناً امریکن کانٹیننٹ تک پہنچ رہے ہیں, لیکن اس کی شاید ابھی شدت کا احساس نہیں ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یقیناً جو بھی فیصلہ کیا ہوگا وہ اپنے تمام مشیروں سے سب کچھ پوچھ کر کیا ہوگا, لیکن بقیہ دنیا میں بھی اب ترقی کا عمل چل چکا ہے اور لوگ جو ہیں دوسرے بڑے اعظموں میں بھی جو ہے وہ مختلف قوتیں ابھر رہی ہیں اور کچھ, یعنی یہ سلسلہ تبدیلی کا تو جاری ہے. اس کے اثر تو ضرور ہوا ہے, مگر یہ بھی نہیں ہوا ہے کہ کوئی چیز بالکل مٹ گئی ہے.
اچھا
برقرار ہے, مگر امید جو ہے اس کے اس میں جو ہے نا اس کی تمازت میں جو کچھ کمی آ گئی.
اچھا ذرا اس مسئلے پہ غور کریں رفیع الحق صاحب کے, جب یہ معاہدہ طے پایا تھا تو اس وقت بھارت اور چین جیسی ترقی پذیر طاقتوں نے, ڈیولپنگ کنٹریز نے ڈیولپ یعنی ترقی یافتہ ملکوں کو کافی رعایات دی تھیں, کیا ان کا وہ فیصلہ صحیح تھا؟
اس میں سب سے بڑی بات میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ جب انہوں نے ان حالات کو سامنا کیا, جیسے اگر میں ابھی گزشتہ دنوں ایک ڈاکومنٹ دیکھ رہا تھا جس پہ دیکھا کہ شنگھائی میں لوگ جو ہیں سانس لینے کی ہوا امپورٹ کر رہے ہیں, جب ایسی سچویشن ہو جائے تو اس کی شدت کا اندازہ جو ہے وہاں کی حکومت کر سکتی ہے. اور اس کی میرے خیال سے ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ اس چیز کو وہ جھیل رہے تھے تو انہوں نے اس کی مراد دی, اور میرے خیال سے جلد یا بدیر اس کی شدت کا احساس دنیا کے دیگر خطوں میں بھی محسوس کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک آئسولیٹڈ ایونٹ ہے یا کہیں ایک خاص جگہ پہ ہے, یہ تو تمام بر اعظم اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. کہ اب پیرس کے ہم ہیٹ اسٹروک کو بھول گئے ہیں جس میں 3,000 افراد بلوک میں اجل بنے, تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ کوئی خطہ اس سے صرف باقی نہیں. تو بس یہ اصل چیز یہی ہے کہ اس کی شدت کا جو ہے نا احساس جہاں جہاں پہ زیادہ ہے وہاں اس پہ سنجیدہ عمل ہونے کی طرف جو ہے لوگ راغب ہو گئے ہیں, اور جہاں اس کی شدت دھیمی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آل از ویل.
میں نے رفیع اللہ صاحب چین اور بھارت کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ آپ عموماً دیکھیں گے فلموں میں, ڈاکیومنٹریز میں اور احوال ریڈیو پہ بھی سننے میں آتا ہے کہ چینی ماسک لگا کے گھومتے ہیں, نقاب چہرے پر رکھ کر کے گھومتے ہیں. دلی میں اسموگ کا یہ حال ہوا کہ کرکٹ میچ کو تو چھوڑیں کہ ابینڈن کرنا پڑا یا ختم کرنا پڑا, وہ جو بھی ہوا لوگ سانس نہیں لے پا رہے, دیکھ نہیں پا رہے. تو ایسے میں پیرس معاہدے میں ماحول کو صاف کرنے اور درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے جس سرمایہ کاری کی اور جتنی سرمایہ کاری کی ضرورت تھی یا ہے, وہ آپ کو سرمایہ کاری ہوتی نظر آ رہی ہے؟
آئیڈیل سچویشن یقیناً نہیں ہے, مگر چیزیں تھوڑی تھوڑی ضرور بہت سست روی سے لیکن تھوڑی تھوڑی ضرور آگے کی طرف موو ہو رہی ہیں. پہلے تو اس کا ادراک ہی نہیں تھا حضرت, اب تو آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں. کچھ لوگ پہلے اس کی شناسائی بھی نہیں تھی, تو میں یہ کہوں گا کہ رفتار یقیناً سست ہے مگر تبدیلی آ رہی ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ کویوٹو سے اگر دیکھیں تو کویوٹو میں بیٹھ کے لوگوں نے ایک فنڈ کا تذکرہ تھا, اس کے بعد اس کی خد و خال کا کہیں ذکر نہیں تھا, پھر آہستہ آہستہ شکلیں جو ہیں وہ سامنے تبدیل ہوتی گئیں, اور اب جو ہے ایک قدرے ایک اچھا سا ایک صاف واضح سا حیولہ جو ہے ضرور سامنے آیا. تصویر ابھی بھی نہیں بنی لیکن حیولہ ضرور سامنے آیا.
اچھا, مجھے آپ خاصے پر امید نظر آ رہے ہیں, میں اس کو نہیں ختم کرنا چاہ رہا, لیکن کیا پیرس معاہدے کا کوئی مستقبل آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا اس کا فائدہ غریب یا کم آمدنی والے ملکوں کو پہنچتا نظر آ رہا ہے سر؟
نہیں, اس میں تو میرے خدشات ہیں یقیناً کہ غریب اور کم آمدنی والے مالک جو ہیں وہ ہمیشہ سے بیچارے قربانی کا بکرا بنے ہیں اور بن رہے ہیں, لیکن اس پہ بڑی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر وہ جن حالات کا سامنا ان ممالک کو ہے اگر ہم نے اس سے پہلو تہی کی تو کل جو ہے یہ طوفان یہ سیلاب جو ہے وہ امیر ممالک کو بھی بہا لے جائے گا. تو اس پہ خدشات یقیناً ہیں کہ وہ جو بینیفٹ جو غریب ممالک کو یا کم آمدنی کے ممالک کو ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے ہیں, نہیں مل پا رہے ہیں, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں وہاں پہ آگہی کا بھی عمل ہے جو اس حد تک نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. کچھ لوگ آتے ہیں وہاں آ کے اپنے بزنسز کو اس طرح سے اسٹیبلش کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں معاش مل رہا ہے, لیکن وہ معاش کے پیچھے جو ہے ان کا ماحولیاتی استحصال ہو رہا ہوتا ہے.
ماحولیات کے تجزیہ کار یہ تھے مسٹر رفیع الحق. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں موسم سرما کی پہلی برف پڑی ہے, بارش بھی ہوئی ہے, لیکن دونوں چیزیں اتنی شدید کہ عام زندگی ٹھپ پڑ گئی, ہلاکتیں بھی ہوئیں اور بعض بھارتی فوجی لاپتہ بھی ہوئے. سری نگر سے ریاض مسرور.
موسم کی پہلی برف باری کے ساتھ ہی بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے تمام اضلاع میں عام زندگی متاثر ہو گئی ہے. لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقوں کپواڑہ کے نوگام سیکٹر اور بانڈی پورہ کے کنزلون سیکٹر میں فوجی تنصیبات پر برفانی تودے گر آنے سے کم از کم 5 فوجی لاپتہ ہو گئے ہیں. فوجی ترجمان کرنل راجیش کالیا کے مطابق انہیں تلاش کرنے کے لیے ہیلی کاپٹروں کا استعمال کیا جا رہا ہے. واضح رہے گزشتہ برس بھی سرحدی سیکٹروں میں برفانی تودوں کی زد میں آ کر 20 سے زیادہ فوجی ہلاک ہو گئے تھے. دریاسہ سری نگر کو گریز، لداخ اور جموں کے ساتھ ملانے والی شاہراہوں کو بند کیا گیا ہے. اندرونی ریل سروس بھی معطل ہے اور یونیورسٹی امتحانات کو ملتوی کیا گیا ہے. کشمیر کے واحد ایئرپورٹ پر پروازیں بھی معطل ہیں، جبکہ بجلی کے بحران سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اس حوالے سے صوبائی انتظامیہ کے سربراہ بصیر خان نے کہا ہے کہ بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت پوری طرح تیار ہے.
ڈی سیز نے اپنے لیول پہ اور جو ان کو انسٹرکشن ہدایت دے دی گئی تھی اس میں بھی انہوں نے ٹیمز وغیرہ کانسٹیٹیوٹ کی ہے تاکہ ان ایسے سارے ایریاز سے جہاں پہ بھی ایولانچ پرون ایریاز ہیں وہاں سے جہاں سے بھی ضرورت ہو ڈیپینڈنگ اپان دا رپورٹس اینڈ سچویشن وہاں سے لوگوں کو ایویکویٹ کیا جائے اور سیفر لوکیشنز پہ پہنچایا جائے.
حکومت نے پہلے ہی 12ویں درجے تک تعلیمی اداروں میں سرمائی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے. مسابقتی امتحانات کے دوران گرمی کا خاطر خواہ انتظام نہ ہونے کے سبب ان امتحانات کو بھی ملتوی کیا گیا ہے. واضح رہے کشمیر کے لداخ خطے میں سرما کے دوران درجہ حرارت 0 سے 45 ڈگری نیچے تک گر جاتا ہے. کشمیر میں سرما کے دوران 0 سے -6 ڈگری تک درجہ حرارت رہتا ہے، تاہم سرد لہر کے باعث معمولات زندگی متاثر ہو جاتے ہیں. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو ہیملٹن میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں 240 رن سے شکست دے کر سیریز 2-0 سے جیت لی. ویسٹ انڈیز کو کامیابی کے لیے 444 رن کا ہدف ملا تھا لیکن پوری ٹیم صرف 203 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. نیل ویگنر نے 3 کھلاڑی آؤٹ کیے. نیوزی لینڈ کی دوسری اننگز میں سینچری بنانے والے راس ٹیلر مین آف دا میچ رہے. اب دونوں ٹیمیں 20 دسمبر سے محدود اوورز کی سیریز میں مد مقابل ہوں گی جس میں 3 ون ڈے اور 3 T20 شامل ہیں. نیوزی لینڈ نے ون ڈے سیریز کے لیے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. ہم کین ولیمسن اور ٹیم سعودی کو دوسرے اور تیسرے ون ڈے میں آرام دیا گیا ہے. بھارت اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ون ڈے کل موہالی میں کھیلا جائے گا. بھارتی ٹیم وراٹ کوہلی کے بغیر صرف 112 رن پر آؤٹ ہو کر پہلا ون ڈے 7 وکٹوں سے ہار گئی تھی. چیمپئنز لیگ کے ناک آؤٹ مرحلے کے ڈراز جاری کر دیے گئے ہیں. پری کوارٹر فائنل میں دفاعی چیمپئن ریال میڈرڈ کا مقابلہ پیرس سین جرمان سے ہوگا. بارسلونا کی ٹیم چیلسی سے مقابلہ کرے گی. مینچسٹر سٹی کی ٹیم باسل سے کھیلے گی. مینچسٹر یونائیٹڈ اور سیویا کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. لیورپول کا میچ پورٹو سے جبکہ ٹاٹنم کا یوونٹس سے ہوگا.
سالا ٹرنز مارٹینا پٹس ہم آن ہز بیک سائیڈ گوز فار دی کرنر.
مصر کے محمد صالح کو اس سال کا بی بی سی افریقن فٹ بالر قرار دیا گیا ہے. محمد صالح انگلش کلب لیورپول کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اب تک پریمیئر لیگ میں سب سے زیادہ 13 گول کر چکے ہیں. انہوں نے 5 گول کر کے مصر کو عالمی کپ میں کوالیفائی کرانے میں بھی اہم کردار ادا کیا. انگلینڈ کے وکٹ کیپر جانی بیسٹرو کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کے کھلاڑیوں کو اعتماد دوبارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ حالیہ واقعات سے انگلینڈ کی ٹیم کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے. خود بیسٹرو پر الزام ہے کہ انہوں نے آسٹریلوی کھلاڑی بین کرافٹ کو ٹکر ماری تھی.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. شوٹنگ کرتے تھے تو لوگ حرام حرام کہتے تھے. بوسا لینے کا انوکھا مقابلہ تنازع کا باعث. یہ روایت ہے چپل پہننے نہیں دیں گے. اچھا تصویریں بھی اتنی خوبصورت لگا رکھی ہیں، خود بخود دل چاہتا ہے یہیں دیکھو یہیں دیکھو یہیں دیکھو. آپ کو دیکھنا ہو پڑھنا ہو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جائیں، صفحہ اول پر ہے خبر اور فیچر اور تجزیے میں ملے گا احوال. اور اب باری ہے نادیہ سلیمان کی. کیوں خبروں کی ذمہ داری خلاصے کی انہیں کی ہے.
پیرس میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہونے والے اجلاس میں ورلڈ بینک نے اعلان کیا ہے کہ سن 2019 سے تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش کے منصوبوں میں وہ سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے متنبع کیا ہے کہ سعودی سربراہی میں قائم اتحاد کی جانب سے یمن کے محاصرے سے پیدا ہونے والی خوراک کی قلت کو جنگی ہتھیار کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس نے ہندوؤں کے مقدس مقامات میں سے ایک کٹاس راج میں رام، شیوا اور ہنومان کی مورتیاں نہ ہونے پہ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامیہ اس ضمن میں لاپرواہی کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے۔ انڈیا میں ایک عدالت نے ان 6 افراد کو سزائے موت سنائی ہے جن پر الزام تھا کہ انہوں نے ایک نوجوان کو اس لیے مار مار کر ہلاک کر دیا تھا کیونکہ اس نے ایک اعلی ذات کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غزہ میں اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے فضائی حملوں میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں پارلیمان کے ایوان زیری میں آج بھی قبائلی علاقوں سے متعلق اصلاحات کا بل پیش نہ ہو سکا، جس پر حزب مخالف نے ایک بار پھر احتجاج کیا۔ ادھر جماعت اسلامی کی قیادت میں اسلام آباد پہنچنے والے لانگ مارچ میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے لیے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ اسلام آباد سے فرحت جاوید کی رپورٹ۔
پاکستان میں قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوسرے دن بھی وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں یعنی فاٹا کا اصلاحات بل پیش نہیں کیا گیا، جس پر پارلیمان میں موجود حزب مخالف کی جماعتوں نے واک آؤٹ کیا۔ حزب اختلاف نے گزشتہ روز بھی فاٹا اصلاحات بل کو ایجنڈے سے نکالنے پر قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کی تھی۔ واضح رہے کہ یہ بل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا دائرہ کار فاٹا تک بڑھانے سے متعلق ہے۔ حزب اختلاف نے اس معاملے پر حکومت سے مذاکرات کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کمیٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، متحدہ قومی موومنٹ اور فاٹا سے تعلق رکھنے والے ارکان شامل ہوں گے۔ اجلاس میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے کہا کہ حکومت فاٹا اصلاحات کا بل قومی اسمبلی میں پیش کرنے میں تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔
پاکستان بڑھ رہا ہے، پاکستان وسیع ہو رہا ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری حکومت ہی ان کے آگے روڑے اٹکا رہی ہے، ہماری حکومت ہی ان کے آگے کھڑی ہو گئی ہے۔ مگر یہ وقت گزر گیا، آپ کا یہ جذبہ، آپ کا یہ جوش، فاٹا کے عوام کی یہ خواہش، انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ سب سے مل کے اس مسئلے کا حل نکالے گی، اور انشاءاللہ یہی 2017-18 آپ کے لیے ہوگا کہ یہ پاکستان کا حصہ ہو گیا۔
دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ وہ فاٹا اصلاحات کا بل لانے میں سنجیدہ ہے، اور وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے تمام جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس 15 دسمبر کو طلب کیا ہے۔ ادھر فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے لیے پشاور سے شروع ہونے والا لانگ مارچ آج اسلام آباد پہنچا ہے۔ لانگ مارچ کے اختتامی جلسے سے خطاب میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے حکومت کو فاٹا کے انضمام سے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے 31 دسمبر تک کی مہلت دی ہے۔ اس لانگ مارچ کا مقصد قانون سازوں پر فاٹا سے متعلق اصلاحات بل کے لیے دباؤ ڈال کر فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن قانون یعنی FCR کو ختم کر کے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرانا تھا۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
فاٹا میں اصلاحات کا موضوع خود حکومت نے گزشتہ سال اگست میں اس وقت کے وزیر داخلہ سرتاج عزیز کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کر کے چھیڑا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی قبائلیوں کے مستقبل کا تعین کرنے کا مطالبہ تو تھا، لیکن حکومت پر بظاہر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ تو آخر جن کو خود بوتل سے نکالنے کے بعد اب حکومت اسے بند کرنے میں ناکام کیوں دکھائی دیتی ہے؟ اسلام آباد سے بی بی سی کے ہارون رشید نے اسی کا جائزہ لیا ہے۔
پاکستان فوج کی بظاہر قبائلی علاقوں میں ضرب عزب نامی فوجی کارروائی کی کامیابی کے بعد حکومت اور فوج نے قبائلی علاقوں میں انتظامی امور کی بہتری کو اس وقت کی ایک بڑی ضرورت تسلیم کرتے ہوئے بڑی دھوم دھام سے سرتاج عزیز کی سربراہی میں ایک سرکاری کمیٹی بنائی، جس نے کئی ماہ کی ارک ریزی کے بعد ایک مجوزہ منصوبہ حکومت اور عوام کے سامنے پیش کیا۔ مجوزہ اصلاحات میں فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے اور صدیوں پرانے FCR قانون کی جگہ رواج نافذ کرنے کی تجاویز دیں۔ رواج قانون سے متعلق ایک بل قومی اسمبلی میں پیش بھی ہوا، لیکن تنقید کے بعد اسے حکومت نے واپس لے لیا۔ اس کے بعد سے حکومت 2 قدم آگے جانے کی بجائے الٹا 3 قدم پیچھے لے چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سوال میں نے قبائلی علاقوں کے لیے مسلم لیگ کاف کے صدر اجمل وزیر کے سامنے رکھا۔
یہ دیکھیں کہ بقایا تمام سیاسی جماعتیں ایک سائٹ پہ ہے اور صرف وہ دو جماعتیں جو اس کے ساتھ کولیشن میں یعنی حکومت کا حصہ ہے انہوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے. جو سرتاج عزیز رپورٹ ہے اس کے میں جو این ایف سی ایوارڈ کے 3% سے جو تقریباً 100 ارب 10 کروڑ روپے بنتے ہیں اس بات پہ قائم ہوں کہ میاں نواز شریف یا نون لیگ کی حکومت 100 ارب 10 کروڑ روپے پاٹا کو دینا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ الیکشن ایئر ہے, وہ اپنے ایم این اے جو ان سے بھاگ رہے ہیں ان کے اوپر استعمال کر رہے ہیں. نے آرٹیفیشل قسم کے محرکات سامنے لا کر اور اس کو ڈیلے کر رہے اور تقریباً انہوں نے ڈیلے کر لیا.
حکومت کی جانب سے فاٹا اصلاحات میں تاخیر کی وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں, لیکن اس کا ریکارڈ کے لیے بیان یہی ہے کہ وہ اس کے لیے سنجیدہ ہے. تاہم اصلاحات کے حق میں سیاسی جماعتیں خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کا ماننا ہے کہ اگر مزید تاخیر ہوئی تو ضرب عزم کی کامیابیاں کھوئی جا سکتی ہیں. عمران خان نے گزشتہ دنوں فاٹا اصلاحات سے متعلق ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا,
اگر اس خلا کے اندر ہم نے اس کو پر نہ کیا, مرج کر کے ہم نے پختونخوا کا حصہ نہ بنایا, تو اس خلا کے اندر جس کے اوپر اربوں ڈالر خرچ کر کے ہم نے آپریشن کیے تھے, وہ دہشت گردی پھر واپس آ سکتی ہے. یہاں کبھی بھی جو خلا ہے وہ خلا رہتی نہیں ہے, اس کو کسی نہ کسی نے پر کرنا ہے. 2023 بہت دور ہے, ٹائم یہ ہے 2018. یہ کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے پختون خواہ کی جو اسمبلی ہے اس کا حصہ بننا چاہیے.
قبائلی علاقوں کی قسمت پر اس وقت ہر سیاسی جماعت بات کر رہی ہے ماں سوائے حکومت کے. حکومت کی خاموشی ہر سیاسی جماعت کو اپنی سیاست کرنے کا موقع دے رہی ہے. ایسے میں ایک متفقہ قومی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے. اجمل خان وزیر اس منقسم سیاست کے بارے میں کہتے ہیں,
یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ فاٹا کے پارلیمنٹیرین سے لے کر سیاسی جماعتوں تک, آپ دیکھیں فاٹا کے پارلیمنٹیرین اس وقت 11 ایم این اے ہیں, 8 سینیٹر ہیں, وہ خود دے آر ناٹ آن سیم پیج. اس کی وجہ یہ ہے کہ دو تین آپ کو نظر آتے ہیں ایم این اے, لیکن میجورٹی جو ہے نا وہ درمیان میں, کیونکہ آگے سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے نا, ان کی کوشش ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں جس طرح فاٹا کے پارلیمنٹیرین کرتے ہیں, ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سینٹ کا الیکشن ہو جائے. اگر یہ مرج کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر تو سینٹ کا الیکشن فاٹا کے نہیں ہو سکتا نا, پھر تو وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہوں گے. سو اس میں سب سے زیادہ جو وہ ہے جو نان سیریس پن ہے, وہ جہاں پہ حکومت نان سیریس ہے ان کے بھی پیسوں کا مسئلہ ہے, فاٹا کے پارلیمنٹیرین کے میجورٹی پیسوں کا مسئلہ ہے, اور عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے.
مبصرین کے خیال میں سینٹ اور عام انتخابات تک اب فاٹا اصلاحات پر پیش رفت کے امکانات معدوم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. تاہم ایک پہلو جس پر شاید حکمراں جماعت نے ابھی پوری توجہ نہیں دی ہے وہ یہ ہے کہ اصلاحات سے اسے ایک بڑا سیاسی فائدہ بھی ہو سکتا ہے. ان اصلاحات کے نتیجے میں آئندہ کے عام انتخابات میں اسے وہاں کامیابی مل سکتی ہے. تو کیا وہ اس بارے میں سوچے گی؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے, جس میں حال ہی میں کامیابی کے بعد تعینات ہونے والے سیکنڈ لیفٹیننٹ اور ایک سپاہی کی ہلاکت ہوئی. کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی. پشاور سے عزیز اللہ خان.
یہ واقعہ شمالی وزیرستان ایجنسی کے صدر مقام میران شاہ کے قریب پیش آیا. فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے آئی ایس پی آر کے مطابق قریب پہاڑوں سے شدت پسندوں نے فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنایا ہے. اس حملے میں سیکنڈ لیفٹیننٹ عبد المعید اور سپاہی بشارت ہلاک ہو گئے ہیں. عبد المعید کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا تعلق وہاڑی سے تھا اور وہ حال ہی میں کورس مکمل کر کے سیکنڈ لیفٹیننٹ تعینات ہوئے تھے. سپاہی بشارت 3 سال سے فوج میں تھے اور ان کا تعلق گلگت سے بتایا گیا ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق یہ کل رات 11:15 کا واقعہ ہے, جب فورسز کی گاڑی احمد خیل بویا سے علی خیل کی جانب جا رہی تھی, جہاں عارف نامی ایک سپاہی بیمار تھا اور انہیں محفوظ مقام پر پہنچانا مقصود تھا. راستے میں نامعلوم افراد نے ان پر حملہ کیا ہے. شمالی وزیرستان ایجنسی میں فوجی آپریشن ضرب عزم کی کامیابی کے بعد متاثرین کی بحالی کا بیشتر کام مکمل ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود اس علاقے میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے. چند روز پہلے میرعلی میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے کے قریب دھماکے میں 6 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے تھے. ہلاک اور زخمیوں میں عام شہریوں کے علاوہ زیر تربیت کیڈٹس شامل تھے۔ اسی طرح جنوبی وزیرستان ایجنسی میں اگست اور اکتوبر کے مہینوں میں دو علیحدہ علیحدہ واقعات میں سیکیورٹی فورسز کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ دھماکے بارودی سرنگ اور دیسی ساختہ بم سے کیے گئے تھے۔ جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقے کے قریب خیبر پختونخوا کے علاقے کلاچی میں نومبر کے مہینے میں سیکیورٹی فورسز کے سرچ آپریشن کے دوران نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پاکستان فوج کے افسر میجر اسحاق ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور اور دیگر علاقوں میں بھی شدت پسندوں کے حملوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پشاور میں ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس کی گاڑی کے قریب خودکش دھماکہ اور محکمہ زراعت کے تربیتی مرکز میں گھس کر حملہ کرنے کے واقعات میں 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ 35 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے تھے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
انڈیا میں ایک عدالت نے ان 6 افراد کو سزائے موت سنائی ہے جنہوں نے اعلیٰ ذات کی لڑکی سے شادی کرنے پر ایک نوجوان کو مار مار کر ہلاک کیا تھا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی لیڈ اسٹوری ہے یہ، شہ سرخی کے ساتھ، لیکن آئیے سنتے ہیں اس کی تفصیل فراز ہاشمی سے۔
یہ دل ہلا دینے والا واقعہ سن 2016 میں پیش آیا جب 22 برس کے شنکر نامی نوجوان کو ایک مجمع کے سامنے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اسے غیرت کے نام پر قتل قرار دیا گیا۔ انڈیا میں ہر سال سینکڑوں افراد کو اپنے والدین کی مرضی کے بغیر یا غیر ذاتوں میں شادی کرنے کی وجہ سے تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض واقعات میں ایسے لوگوں کو قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ خاندان کی غیرت اور ذات کی وجہ سے انڈیا میں اکثر ہلاکتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن شنکر پر تشدد کر کے ہلاک کرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شنکر کی اہلیہ کشیلا بھی اس واقعے میں بری طرح زخمی ہوئی تھیں۔ ان دونوں میاں بیوی پر 3 افراد نے تیز دھار ہتھیاروں سے حملہ کیا تھا۔ شنکر کا تعلق دلت ذات سے تھا جو ہندوؤں کے ذات پات کے نظام میں نچلی تصور کی جاتی ہے، جبکہ کشیلا کا تعلق نسبتاً اعلیٰ ذات سے تھا اور ان کے خاندان نے شادی کی مخالفت کی تھی۔ آج جن 6 افراد کو سزائے موت سنائی گئی ہے ان میں کشیلا کے والد چینا سوامی بھی شامل ہیں، جنہوں نے اس واقعے کے بعد خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس مقدمے میں 11 افراد شامل تھے، جن میں سے 6 کو سزائے موت، 1 کو عمر قید، جبکہ 1 کو 5 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جن 3 افراد کو بری کیا گیا ہے ان میں کشیلا کی والدہ بھی شامل ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے فراز ہاشمی سے سنی۔ لاہور میں گزشتہ سال یوہن آباد میں احتجاج کے دوران 2 شہریوں کی ہلاکتوں اور ہنگامہ آرائی کے الزام میں انسداد دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار عیسائی برادری کو مبینہ طور پر مسلمان ہونے کی صورت میں رہائی دیے جانے کی مبینہ پیشکش کے بعد ایک وکیل نے تمام ریاستی اداروں کو خط لکھا ہے کہ کیوں ان عیسائیوں کو اس طرح ایک معاہدہ کر کے رہا کر دیا جائے، کیوں نہ اس طرح رہا کر دیا جائے کہ جس طرح حکومت نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے گرفتار اراکین کو رہا کیا تھا۔ اس خط کی تفصیل جاننے کے لیے میں نے اس خط کے مصنف سلیم کھوکر ایڈوکیٹ سے بات کی اور سب سے پہلے پوچھا کہ ان گرفتار عیسائیوں کی فی الحال حالت کیا ہے۔
یوہن آباد کے حوالے سے اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہمارے 40 آدمی جیل میں اور 30 آدمی بیل پر ہیں۔ 40 میں سے 1 کی پرسوں ڈیتھ ہو گئی شوکت مسیح کی، جس کی وجہ سے 39 آدمی جیل میں۔
اچھا، تو جو کھوکر صاحب آپ نے جو خط لکھا ہے اس میں، خط میں آپ نے کس کو مخاطب کیا ہے اور کیا کیا مانگا ہے اس خط کے ذریعے؟
نمبر 1، یہ خط میں نے لکھا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو، اور اس کے ساتھ اس کی کاپی بھیجی ہے وزیر داخلہ وفاقی حکومت کو، اور شہباز شریف صاحب چیف منسٹر آف پنجاب کو، سیکرٹری انٹیریئر کو اور چیف سیکرٹری پنجاب کو۔
اور مانگا اس میں کیا کیا مانگا کیا ہے آپ نے اس میں؟
اس میں میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ کیونکہ قائد اعظم پاکستان ہے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہمیں ایک سٹیزن رائٹ دیتا ہے، جبکہ آپ نے فیض آباد کے دھرنے میں مولویوں کے پریشر میں آ کے ان کے بندوں کو بٹھا کیا ہے، تو اسی طریقے سے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے ہم برابر کے شہری ہیں، تو پھر ہمارے بندوں کو جو ہے جیل رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔
اچھا، لیکن کھوکر صاحب آپ خود بھی وکیل ہیں، آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ عدالتی فیصلوں کو نظیر بنا کر تو کیس مضبوط کیا جا سکتا ہے، مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو معاہدہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی کوئی قانونی بنیاد تو نہیں ہے نا، تو اس بنیاد پر تو کیس نہیں جیتا جا سکتا۔
میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ عدالت کے نظیر بنتی ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ جب حکومت جو مدعی ہے اس کی، اور حکومت نہیں انویسٹیگیشن کرنی ہے، حکومت نہیں کیس پیش کرنا ہے، جب وہ ہمیں یہ آفر دیں کہ آپ یہ اسلام قبول کر لیں، کرسچینٹی چھوڑ دیں تو آپ کو بندوں کو ہم رہا کر، تو پھر میرے بھائی یعنی کہ انویسٹیگیشن جب صحیح نہیں ہوگی تو ہمیں عدالت سے کیسے انصاف ملے گا۔
یہاں کھوکر صاحب آپ نے ایک بڑا کلیدی نقطہ اٹھایا ہے کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ اپنا مذہب تبدیل کر لو یا مسلمان ہو جاؤ تو یہ مقدمہ ہٹ سکتا ہے، یہ بیان کس کا ہے سر؟
یہ بیان جو پریسکرپٹڈ جنرل تھا ٹیررسٹ کورٹ لاہور کا، اس کا یہ انہوں نے یعنی کہ ہم لوگوں کو آفر کی ہے، اور پاکستان کے ایک بڑے براڈ کاسٹنگ نے بھی اس نیوز کو پہلے بھی کاسٹ کیا ہے۔
ٹھیک ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا کھوکر صاحب، اگر آپ کو مطالبہ کرنا ہی تھا تو اپنے خط میں یہ لکھنا نہیں چاہیے تھا کہ یوہان آباد میں جس واقعے کے بعد سرکاری وکیل نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ اگر اپنا مذہب تبدیل کر دیں تو مقدمہ ہٹ سکتا ہے، تو ڈیمانڈ تو یہ ہونی چاہیے تھی نا سر آپ کے خط میں؟
جب اس کو ہماری موجودہ جو حکومت پاکستان مسلم لیگ کی ان کی سوچ ہی ایسی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ شانتی نگر کو جلایا گیا، بادامی باغ کو جلایا گیا، اور اس کے بعد ہمارے گوجرا کو جلایا گیا، تو آپ اس حکومت سے کیا توقع کرتے ہیں؟ جب حکومت کی سوچ ہی ایسی ہے کہ ہمارے پاکستان میں پاکستان کی حیثیت کو دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہو، تو یقیناً ایسا ہی، یہ صرف وکیل کی سوچ نہیں، یہ حکومت کی سوچ ہے۔
لاہور کے یوہان آباد کے واقعے کے متاثرین کی صورتحال، اس کا جائزہ لے رہے تھے ایڈوکیٹ سلیم کھوکر، جنہوں نے ارباب اہل وقت کو اس بارے میں ایک تفصیلی خط بھی لکھا ہے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا، محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ،
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول،
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور،
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد،
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی،
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا، شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد،
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور بی بی سی سری نگر،
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین، بی بی سی اردو سروس سن رہے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی سے مبینہ طور پر ایک بلوچ طالب علم صغیر بلوچ لاپتہ ہوئے ہیں۔ ان کا خاندان یہ الزام عائد کرتا ہے کہ صغیر بلوچ کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے حراست میں لیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل۔
صغیر بلوچ جامعہ کراچی میں شعبہ پولیٹیکل سائنس میں سیکنڈ ایئر کے طالب علم ہیں۔ ان کی بہن حمیدہ طارق نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کا بھائی صغیر 20 نومبر کو یونیورسٹی امتحان دینے گیا تھا۔
جی، میرے بھائی کراچی یونیورسٹی میں، وہ وہاں پہ ایگزام دیا تھا، ایگزام دینے کے بعد پھر کینٹین میں بیٹھا ہوا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، پھر وہیں سے 5:30 بجے تھے وہاں پہ آنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ، پھر وہ ایک کرولا گاڑی آیا تھا، کرولا گاڑی میں 12 لوگ اور 2 بائیسائیکل، پھر میرے بھائی کو وہیں سے اٹھایا ہے، اور دوستوں کے بھی موبائل اپنے ساتھ لے کے گئے، اور پھر میرے بھائی کو بھی اٹھایا۔
صغیر بلوچ بلوچستان کے ضلع آواران کے علاقے ترتیج سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی بہن حمیدہ کا کہنا ہے کہ صغیر گزشتہ 5 سالوں سے کراچی میں زیر تعلیم ہیں، جبکہ باقی خاندان زلزلے کے بعد کراچی منتقل ہو گیا تھا۔ ان کے بھائی کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں رہا۔
22 تاریخ کو ہم پریس کلب میں وہاں پہ گئے تھے، اندر جانے نہیں دیا ہے، پھر ہم نے باہر پریس کانفرنس کی، پھر اس کے بعد اور وکیل کے پاس گئے، وکیل نے ہمیں بولا تھا کہ مطلب ایف آئی آر کٹوائیں، پھر ہم گئے تھے پولیس کے تھانے میں، اس نے ہمیں اس سے بدتمیزی کی, بدتمیزی سے بات کی. پھر اس کے بعد ہم انیس ہارون کے آفس میں گئے تھے, پھر ان کو لیٹر میں نے دیا تھا کہ یہ مسئلہ ہوا تھا. اس کی لیٹر کی وجہ سے پھر 7 تاریخ کو مجھے بلایا, فون خود فون کیا پولیس والے نے کہ آ جاؤ ایف آئی آر کٹوائیں گے. پھر 7 تاریخ کو اس نے کٹوایا ایف آئی آر.
حکومت پاکستان کے آئینی ادارے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کو 62 افراد کی جبری گمشدگی کی شکایات ملی ہیں, جن میں صغیر بلوچ اور لاہور سے رضا خان کی گمشدگی بھی شامل ہے. نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی سندھ سے رکن انیس ہارون نے صغیر بلوچ کی بہن کی درخواست کی تصدیق کی.
ہاں بالکل, آئی تھی ان کی بہن وغیرہ ان سے ملاقات بھی ہوئی, پھر میں نے چیئرمین سے ملاقات بھی کروائی ہے. پھر ہمارا جو پروسیس ہوتا ہے کہ ہم سارے اداروں کو لکھتے ہیں جو بھی ان چیز سے متعلق ہوتے ہیں, انٹیریئر منسٹری سے لے کے اور دوسرے, تو وہ ہم نے سب کو لیٹرز تو بھیج دیے ہیں, اور ہم انیشیلی ان کو ٹائم دیتے ہیں 10 دن کا کہ آپ ہمیں جواب دیں. اگر 10 دن میں نہیں آتا ہے تو ریمائنڈر بھیجتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہیئرنگ پہ بلاتے ہیں لوگوں کو. تو ابھی اسی پروسیس میں ہیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے.
جامعہ کراچی کے ترجمان نے واقعے سے لا علمی کا اظہار کیا ہے, جبکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر محمد اجمل سے ٹیلی فون پہ 12 کوشش کے باوجود رابطہ نہیں ہو سکا. نیشنل کمیشن ہیومن رائٹس کی جانب سے انہیں بھی لیٹر جاری کر کے موقف طلب کیا گیا ہے. دوسری جانب پاکستان انسانی حقوق کمیشن کی جانب سے جامعہ کراچی سے طالب علم کی گمشدگی کے خلاف 16 دسمبر کو احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے. ریاض سہیل, بی بی سی کراچی.
انڈیا میں ان لوگوں کے لیے بری خبر ہے جو کنڈوم کے بارے میں معلومات کے لیے ٹی وی دیکھتے ہیں, اب انہیں رات کو دیر تک جاگنا ہوگا. حکومت کہتی ہے کہ صبح 6 بجے سے رات 10 بجے کے درمیان ٹی وی چینلز پر کنڈوم کے ایڈز نہ دکھائے جائیں, کیونکہ ان میں فحاشی ہوتی ہے اور دن میں بچے بھی ٹی وی دیکھتے ہیں جن پر برا اثر ہو سکتا ہے. اس موضوع پر ہمارے ساتھی عادل شاہزیب نے کچھ دیر پہلے دلی میں نامہ نگار سہیل حلیم سے بات کی اور ان سے اس پابندی کی جملہ تفصیلات جاننی چاہیں.
عادل, یہ ایک ایڈوائزری ہے جو منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی طرف سے جاری کی گئی ہے, جس میں کہا یہ گیا ہے کہ صبح 6 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک کنڈوم کی فروخت کے سلسلے میں کوئی ایڈ ٹی وی چینلوں پر نہ دکھایا جائے. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ اس دوران بچے بھی ٹی وی دیکھتے ہیں, اور اس طرح کے ایڈز جن میں اوریانیت ہوتی ہے یا فحاش ہوتے ہیں, انہیں دیکھ کر بچوں کے اوپر غلط اثر پڑتا ہے. اسے ایک ایڈوائزری ضرور کہا گیا ہے, لیکن اسی ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ٹی وی چینل اس مشورے پر عمل نہیں کریں گے تو متعلقہ قوانین کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. اس میں کچھ قوانین کا بھی ذکر ہے جو کانٹینٹ کو ریگولیٹ کرنے کے سلسلے میں ہیں, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ٹی وی پر کوئی ایسی چیز نہیں دکھا سکتے جن سے بچوں پر کوئی غلط اثر پڑے.
اچھا سہیل, یہ بتائیے کہ یہ جو ایڈوائزری کا آپ نے ذکر کیا, تو یہ کب سے کوئی تاریخ وغیرہ دی گئی ہے, کوئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ اس کے بعد وہ نافذ العمل ہوگی وہ ایڈوائزری؟
نہیں, اس میں کسی تاریخ کا ذکر تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ 2-4 دن تو اس کے عمل میں آنے میں لگتے ہی ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ مطالبہ کوئی نیا نہیں ہے, کافی دنوں سے کیا جا رہا تھا. بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ٹی وی پر جو ایڈ دکھائے جاتے ہیں کنڈومز کے سلسلے میں, وہ کافی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو فیملی ویوئنگ کے لیے مناسب نہیں ہے. یعنی آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, تھوڑا سا عجیب لگتا ہے. اور اس میں کافی کچھ ایڈز ایسے ہیں, بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو ذرا حد سے گزر گئے ہیں. تو اس کے اوپر جو رد عمل آیا ہے انڈسٹری کا, اس میں کہا گیا ہے کہ بھائی کوئی بلینکٹ بین لگانا, یعنی تمام ایڈز پر پابندی لگا دینا, اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر کوئی ایڈ ایسا یا اشتہار ایسا ہے کہ جس پر آپ کو اعتراض ہے یا جس میں آپ کو لگتا ہے کہ بنانے والے نے کچھ حدود پار کر دیے, ان کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان پر پابندی لگائی جائے.
اچھا سہیل, یہ بتائیے کہ انڈیا کی حکومت کی طرف سے کیا رد عمل آیا اس پہ؟
نہیں, حکومت کی طرف سے تو کوئی رد عمل نہیں ہے. حکومت کی طرف سے تو یہ ایڈوائزری ابھی جاری کی گئی ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے اوپر کافی شدید بحث شروع ہو گئی ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج ہی انڈیا میں ایک اسٹڈی جاری ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر سال ملک میں تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ ابارشن کے کیسز ہوتے ہیں, یعنی اسقاط حمل کے کیسز ہوتے ہیں, اور انڈیا کی آبادی بھی ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے 1.25 ارب سے زیادہ ہے. تو بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر یا ٹی وی چینلوں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے حالات میں آپ کنڈوم کی سیلز کو اگر کرب کرنے کی یا روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ایک غلط میسج جاتا ہے. کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ محفوظ سیکس اور کونڈوم کی آسان دستیابی کی راہ ہموار کی جائے.
انڈیا میں کونڈومز کے اشتہارات. سہیل علیم ہمارے ساتھی عادل شاہزیب سے بات کر رہے تھے. پاکستان کے شہر لاہور میں عشروں سے آمد و رفت کا بڑا ذریعہ رکشے کی سواری تھی, ہے. موبائل اپلیکیشن پر چلنے والی ٹیکسیوں کی آمد نے رکشے کے مستقبل کو غیر یقینی بنا دیا تھا, لیکن اب ایک رکشہ یونین نے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے اپنی موبائل اپلیکیشن اپنے آپ بنائی ہے. لاہور کے ہمارے نامہ نگار عمر دراز کی رپورٹ.
ایسا وقت بھی آئے گا, یہ نہ تو رکشہ والوں نے سوچا تھا اور نہ ہی ان پر سواری کرنے والوں نے. موبائل فون اپلیکیشن کے ذریعے اب آپ لاہور میں رکشہ کسی بھی وقت کہیں بھی بلا سکتے ہیں. کرایہ طے کرنے کا جھنجھٹ بھی ختم. محمد حمداللہ نامی طالب علم کافی عرصے سے رکشہ کی سواری کرتے رہے ہیں.
میں نے آن لائن عوامی سواری کی ایپ پہ جا کے رائڈ ناؤ پہ کلک کر کے یہ رکشہ میں نے بک کروایا.
تو کتنی دیر لگی اس کو آپ کو بتاتے ہوئے؟
اس پروسیس میں اس کو میرے پاس آنے میں تقریباً 3-4 منٹ.
عوامی سواری نامی یہ موبائل اپلیکیشن ایک مقامی رکشہ یونین کی مانگ پر ایک مقامی کمپنی نے تیار کی ہے. رکشہ والے کہتے ہیں کہ انہیں یہ قدم اٹھانے پر ان غیر ملکی کمپنیوں نے مجبور کیا جنہوں نے پاکستان میں پہلی مرتبہ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے سواری کے تصور کو متعارف کروایا. رکشہ یونین کے صدر مجید غوری کہتے ہیں موبائل اپلیکیشن استعمال کرنے والی ٹیکسی کاروں کی جانب سے انہیں دباؤ ضرور محسوس ہوا.
رکشہ لاہور شہر کے ہر اس گلی اور کوچے میں جاتا ہے جہاں پہ کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں جا سکتی, اس لیے یہ پبلک ٹرانسپورٹ بڑی بہترین ٹرانسپورٹ ہے. اسٹارٹ میں سواری نے دیکھا کہ ہم نے یہ سستی سواری مل رہی ہے, ہم اس سفری سہولت کے خلاف نہیں ہیں, یہ ہمیں اچھی لگی ہے, اچھی ہے, یہ سفری سہولیت ملنی چاہیے. تو ہم نے اس سہولت کو زیادہ اچھے انداز سے پیش کیا پبلک کے اندر.
عوامی سواری پہ آپ نے ایک رائڈ بھیجی ہے, کہاں پہ ہے سر آپ کی لوکیشن کہاں پہ ہے؟
ایک طویل جدوجہد کے بعد رکشے بھی اس ٹیکنالوجی کی جانب بڑھ رہے ہیں, تاہم ان کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر بھی ہے کہ پاکستان میں مجموعی طور پر ٹیکنالوجی کے استعمال کا رجحان کس حد تک پایا جاتا ہے. پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے چیئرمین عمر سیف نے بی بی سی کو بتایا کہ مستقبل میں پاکستان میں اسمارٹ فون کے استعمال کا رجحان بڑھنے کا امکان ہے.
تو 5 سال قبل ساؤتھ کوریا میں جتنا ایپ یوزیج تھا, جو کہ دنیا کی ایڈوانسڈ اکانومیز میں سے ایک ہے جہاں پہ ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ یوز ہے, تو پاکستان تقریباً وہاں پہ کھڑا ہے. پاکستان میں ایپ یوزیج بہت زیادہ ہے, اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. تقریباً ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہوگا آج سے 3-5 سال کے بعد, اور ڈیٹا یوزیج ہوگا اور موبائل فونز استعمال ہوں گی, اور اس کی وجہ سے تقریباً جتنی بھی انڈسٹریز ہیں جیسے باقی ساری دنیا میں ڈسرپٹ ہو رہی ہیں, اسی طرح پاکستان میں ڈسرپٹ ہونی شروع ہوں گی.
عوامی سواری چلانے والوں کے نہ صرف وسائل محدود ہیں بلکہ انہیں دیگر کئی مشکلات کا بھی سامنا ہے. ایک یہ کہ رکشے کی سواری کرنے والے زیادہ تر افراد کو تو اسمارٹ فون تک رسائی ہی نہیں.
یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جس سے کچھ عرصہ قبل رکشے والے خطرہ محسوس کر رہے تھے, اب نہ صرف انہوں نے اس کو اپنا لیا ہے, وہ اس میں جدت کے بھی خواہش مند ہیں. عمر دراز, بی بی سی نیوز, لاہور.
اچھا میں گنتا ہوں, عنوانات بتاتا ہوں, ذرا سوچ کے بتائیں میں کیا کہہ رہا ہوں. نمبر 10 پر ہے سینسر فرینڈلی گالی اور اس کی مقبولیت. نمبر 9 پر جدید غلامی, میں نے زندہ رہنے کے لیے کتے کا کھانا کھایا. 8 نمبر پر ہے, یہ ہمارے بزرگوں کی روایت ہے, عورتوں کو چپل پہننے نہیں دیں گے. اچھا 7 نمبر پر ہے انڈیا, شام کوئی ٹی وی پر کنڈوم کے اشتہار نہ دکھائیں. 6 نمبر پر ہے انڈیا میں بوسہ لینے کا انوکھا مقابلہ تنازع کا باعث. 5 نمبر پر آیا چین میں عورتوں کے لیے اخلاقی تربیت کے اسکول, شوہر سے کہیں یس نو پرابلم. 4 نمبر پر ہے پی آئی اے کی پرواز پر بچی کی پیدائش, حالانکہ یہ نمبر 1 پر تھی, اب 4 نمبر پر جا رہی ہے. سنیما کی واپسی, سعودی عرب میں آج خوبصورت دن رہا, نمبر 3 پر ہے. نمبر 2 پر ہے انڈیا, غیرت کے نام پر قتل پر باپ سمیت 6 افراد کے لیے سزائے موت بھرے مجمع میں کی گئی, قتل کیا گیا. اور پہلے نمبر پر ہے پشاور شمالی وزیرستان میں 2 ہفتوں کے دوران 4th بڑا حملہ. سمجھ گئے ہوں گے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کا میں ذکر کر رہا تھا, یہ خبریں ترتیب وار سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں. اور یہیں سربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر عادل شاہزیب, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے ڈومینک ڈلاگی۔ تو میں اجازت چاہوں گا آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ، یہ ذمہ داری نادیہ سلیمان کی ہے۔
پیرس میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جاری اجلاس میں فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ دنیا موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ ہار رہی ہے۔ اسی اجلاس میں ورلڈ بینک نے سن 2019 سے تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش کے منصوبوں میں سرمایہ کاری ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے متنبہ کیا ہے کہ سعودی سربراہی میں قائم اتحاد کی جانب سے یمن کے محاصرے سے پیدا ہونے والی خوراک کی قلت کو جنگی ہتھیار کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس نے ہندوؤں کے مقدس مقامات میں سے ایک کٹاس راج میں رام شیوا اور ہنومان کی مورتیاں نہ ہونے پہ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامیہ اس ضمن میں لاپرواہی کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے۔ انڈیا میں ایک عدالت نے ان 6 افراد کو سزائے موت سنائی ہے جن پر الزام تھا کہ انہوں نے ایک نوجوان کو اس لیے مار مار کر ہلاک کر دیا تھا کیونکہ اس نے ایک اعلی ذات کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔